بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل ہمارا تذکرہ چل رہا تھا معمولات رمضان کے بارے میں، اور مغرب کے بعد کا ذکر ہوا تھا. اس کے بعد، یعنی مغرب کی نماز، اوابین وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، پھر کھانے کا نمبر آتا ہے عام طور سے ہم لوگوں میں. اب ظاہر ہے اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے کی دعائیں ہیں، کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں. جس قدر دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. جس طرح ہمارے یہاں کھانوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، انواع ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں ایک ہی قسم کا کھانا ہوتا تھا عام طور پر. محدثین نے اس پر مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ ایک وقت میں دو قسم کی چیزیں کھانا، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں تو اس قسم کی ملتی ہیں جیسے ککڑی اور کھجور، یا کھجور کے ساتھ مکھن لگا لیا، یا اس قسم کی بعض مثالیں ملتی ہیں جن کو محدثین نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے. اور ہم لوگوں کے یہاں ایک ہی قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں ہی کئی قسم کے سالن ملے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں زیتون کا تیل ایک مستقل سالن تھا، گوشت الگ چیز تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو مختلف سبزیاں وغیرہ بھی کبھی گوشت میں ملائی جاتی ہیں سالن میں، وہ مستقل سالن ہے. تو ہم لوگوں میں ایک ہی قسم کی چیز میں کئی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں. تو ہمارے ذمے اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، ان میں اور زیادہ دعائیں ہم یاد کریں اور ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ یہ مختلف قسم کی نعمتوں کا شکرانہ بھی ہم ادا کر سکیں. کھانے کے بعد اب تراویح، عشاء اور تراویح کا معاملہ آتا ہے. اس میں بھی کوئی خاص بات بتانے کی ہے نہیں، جو جیسے عام طور سے ترتیب ہوا کرتی ہے روزانہ کی، اسی کے لحاظ سے عمل کیا جائے. بس اتنا خیال رہے کہ تراویح میں درمیان میں جو ترویحہ، اصل میں ترویحہ کا لفظ جو ہے وہ چار رکعات کے درمیان جب آرام کیا جاتا ہے، راحت حاصل کرنا، ترویحہ، تو یہ اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. اب اس میں کوئی خاص مسنون عمل ہے نہیں پڑھنے کا. بعض کتابوں میں فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ سبحان الملک القدوس، سبحان دل، وہ جو دعا منقول ہے، مشہور ہے، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اس دعا کو مسنون دعا سمجھ کر نہ پڑھا جائے. ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اچھی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے بعض مشائخ کا معمول درود شریف پڑھنے کا رہا، اب اس میں جتنا وقت ہو اس کے لحاظ سے درود شریف کی تعداد مقرر کر لی جائے، پانچ مرتبہ ہو، سات مرتبہ ہو، یا بعضوں کے یہاں عمل تھا 25 مرتبہ درود شریف کا. بہرحال جتنا وقت ہو اس کے لحاظ سے اس پر عمل کر لیا جائے. تراویح کے بعد پھر وتر ہے. وتر میں بھی روزانہ کی، وہ تو سال بھر کا معمول ہوتا ہی ہے، عام طور پہ ایک چیز، ایک سنت وتر میں ہم لوگوں سے رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کے بعد مختصر سا کوئی درود بھی پڑھ لیا جائے. کیونکہ ہم لوگ عام طور سے دعائے قنوت کے جو یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے اخیر میں درود نہیں ہوتا عام طور پر. بعض کتابوں میں مذکور ہے، اکثر کتابوں میں عام طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن شوافی وغیرہ کے یہاں جو درود منقول ہے اس کے اخیر میں درود ہے، وصلی اللہ علی النبی کے الفاظ آتے ہیں اس میں، اس لیے کہ وہ حضرات اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی دعا پڑھتے ہیں، تو اس کے اخیر میں وہ دعا، وہ درود منقول ہے. بہرحال ہم لوگوں کے یہاں بھی، حنفیہ کے یہاں بھی، دعائے قنوت کے بعد اخیر میں کوئی مختصر درود، چاہے وصلی اللہ علی النبی الامی ہی پڑھ لیا جائے، یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. وتر کے بعد پھر سبحان الملک القدوس، یہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض روایتوں میں 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے اور بعض روایتوں میں تیسری مرتبہ بلند آواز سے اور کھینچ کر پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس کا طریقہ جو ہم نے مشائخ سے سنتے رہے وہ یہی ہے کہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ میں ذرا سا کھینچ کر اور کچھ آواز کے ساتھ سبحان الملک القدوس ذرا سا کھینچ کر، تو اس میں مد بھی ہو جائے گا اور رفع صوت آواز کا بلند کرنا بھی ہوگا۔ یہ مختلف قسم کی روایتوں کو ایک ساتھ گویا کہ جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر قیام اللیل اور رات کا ذکر ملتا ہے، یعنی گویا کہ اب ترتیب کے لحاظ سے اب رات میں کیا کیا عمل کرنے ہیں، تہجد سے پہلے ہوں یا تہجد کے بعد ہوں، رات کے اعمال میں بعض صورتیں ہیں جن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان میں ہمیں اس کی اگر عادت ہو جائے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ عادت جاری رہے گی اور یہ سال بھر کا معمول بن جائے تو اچھا ہے۔ ایک تو ہے سورہ ملک، جو سب سے زیادہ عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں اور مشہور بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، تو سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایک نیت ہوگی سورہ ملک پڑھتے وقت کہ سنت کی نیت ہے، دوسرا یہ کہ یہ سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی، تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے اس کا، اور تیسرا یہ کہ اس سورت کے بارے میں ہے کہ نجات دینے والی منجیہ کہا گیا ہے اس کو۔ بہرحال مختلف فضیلتیں اس سورت کی ہیں، قبر کے عذاب میں، یعنی قبر میں بھی یہ عذاب اگر آنے لگے گا تو یہ سورت رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ قبر میں ساتھ ہونا ہی بڑی بات ہے، قبر کی تنہائی، وہاں کی وحشت، وہاں کی ظلمت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک جیسی سورت کو کوئی شکل دی ہو اور وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں انس پہنچانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تو ظاہر ہے کتنی بڑی انسیت کی بات ہو گئی۔ بہرحال تو یہ قبر میں بھی انس کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس میں بہت سے منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بہرحال یہ 30 آیتیں مختصر سی 2 منٹ کے پڑھنے میں لگتی ہوں گی، تو اس سورت کا اہتمام کر لیا جائے۔ ایک ہے سورہ ملک، یہ سب سے زیادہ محتم بالشان، اور اس کے بعد الف لام میم تنزیل السجدہ، اگر اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ اس میں بھی وہی اللہ تعالیٰ نے خاصیتیں اور فوائد رکھے ہیں کہ عذاب قبر کے وقت اور قبر میں انسیت کا ذریعہ اور عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ اور انسان کے لیے پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کل بھی ذکر آیا تھا سورہ یاسین، دن میں ایک مرتبہ صبح صبح پڑھ لی جائے یا کسی وقت دن میں پڑھ لی جائے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، دن کے شروع میں کوئی سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں آسانی سے، اور رات میں کوئی پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اصبح مغفورا لہ، اس کی مغفرت وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئے۔ سورہ ملک تو بہت زیادہ محتم انشان، وہ تو گویا سال بھر ہمیشہ اس کا معمول رہے اور باقی صورتوں کے بھی معمول بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایک سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسری سورہ یاسین، اور گویا 3 صورتیں ہو گئیں، اور چوتھی ایک صورت ہے جو معروف ہے سورہ واقعہ، اور اس کی بڑی خاصیت کہ دنیاوی تنگی، پریشانیاں، فقر وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ گویا 4 صورتیں ہو گئیں، بہرحال کافی ہیں۔ کبھی کبھی عمل کرنے کے لیے انسان مزید عمل کر لے، مثلاً ایک مثال کے طور پر بتا دوں کہ کبھی، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، وقت ہے، تو کبھی انسان اس سنت پر بھی عمل کر لے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ وہ تفسیر میں ذکر آیا تھا اور بھی جگہوں پر ذکر آیا تھا کہ جو قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ جب کوئی دروازے پر جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ فَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، تفسیر میں آیا تھا ابھی چند دن پہلے ہی، کہ اگر کسی کے یہاں جاؤ اور وہاں سے اندر سے جواب ملے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جانا چاہیے۔ اور ہمارے بعض اسلاف ایسے گزرے ہیں جو انتظار میں رہتے تھے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں کہہ دیں کہ چلے جاؤ، تاکہ قرآن کی آیت کے اس حصے پر بھی ہمارا عمل ہو جائے کہ ہمیں کہا گیا کہ ارجعو اور ہم واپس چلے گئے۔ یہ ان کے عمل کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال ہمارے لیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بعض حدیثیں وہ ہیں جس پر ہم کبھی کبھی عمل کر لیں تو یہ ایک ہماری زندگی میں ایک زائد سنت پر عمل پایا جائے گا۔ وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسبحات پڑھا کرتے تھے. مسبحات وہ صورتیں جن کے شروع میں لفظ سبح یا یسبح آتا ہے, اور بعضوں نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا, وہ لفظ سبحان الذی سے جو شروع ہونے والی صورت ہے سورہ اسرا, وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو گویا یہ کل 7 صورتیں ہو گئیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یہ تقریباً آدھا پارا ہے. اس کے بعد کون سی صورت ہوئی؟ سورہ حدید, جو سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے, سورہ حشر آتی ہے, 3 صورتیں ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر اخیر میں ہم چلے جائیں کہ سورہ صف, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, سورۃ الجمعہ, اور اس کے بعد سورۃ التغابن, یہ 6 صورتیں ہو گئیں. اور اخیری صورت سب سے مختصر سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ 7 صورتیں ہو گئیں. یہ 7 صورتیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسبحات پڑھا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے, کبھی کبھی انسان اگر روزانہ کا معمول بن جائے تو بہت ہی یعنی باعث برکت ہے, لیکن کبھی تو انسان اس پر عمل کر لے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم ان سنتوں پر عمل کر لیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے رات کے وقت پر عمل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جمعہ کی اگر رات ہے تو پھر اس کا معمول مختلف ہے. انشاءاللہ جمعہ کے معمولات کو ہم جمعہ کے روز یا جمعرات کو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر لیں گے کہ جمعہ کے معمولات کیا ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ تو عام راتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر تہجد کا نمبر آتا ہے. تہجد کی تیاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہی تہجد کے لیے تیاری کر کے سویا کرتے تھے. رات کیا ہوتی تھی؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ کو رات آرام ہی نہیں ہوتا تھا, بس تھوڑی دیر سوئے اور بس اب اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, پھر ذرا آنکھ لگی, پھر ذرا نماز پڑھی اور کچھ تھکن ہوئی, اچھا چلو تھوڑی دیر آرام کر لیں, پھر تھوڑی دیر اٹھ کے تہجد پڑھ لی. تو بس یہ سونا اٹھنے کا سلسلہ رات میں رہتا ہی تھا. ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کا کچھ حصہ شروع کا آرام کر لیا اور پھر پورا تہجد یعنی گویا فجر کے وقت تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور عبادت ہی میں وقت گزار دیتے تھے. تو تہجد کی تیاری انسان کو ذہنی طور پر تو پہلے سے ہی رہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے سے پہلے ہی مسواک پانی وغیرہ آپ کا تیار رہتا تھا. تہجد کے لیے جب اٹھیں, مسواک کا خیر وضو جب کرنا ہے تو وضو میں, وضو تو خیر مختلف اوقات میں ہوتا ہی ہے, یہ تو وضو کا تذکرہ ضمناً آ گیا, تو وضو میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے. ایک تو یہ کہ ظاہر وضو سنت کے مطابق کرنا ہے, وہ تو ظاہر ہے ہی کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ انسان سیکھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے. پھر وضو میں سنتوں میں خاص طور پہ مسواک کا اہتمام. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہم مسلمانوں کو دی ہے, وضو اور مسواک. ظاہر ہے ہر ایک کے یہاں یہ نعمت موجود ہے, ہر ایک اس پر عمل کرتا ہے, بچہ بھی اس پر عمل کرتا ہے, بچپن سے ہم دیکھتے رہے ہیں تو ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے منافع رکھے ہیں. بعض دنیاوی منافع اگر انسان دیکھنا چاہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا کہ مختلف موضوعات پر تصنیفات ہیں. ایک کتاب ان کی ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں, تو اس میں یہ جو ہم جو شریعت کے جن احکام پر عمل کرتے ہیں اس میں عقلی طور پر کیا منافع ہیں, ان منافع اور فوائد کو بیان کیا گیا ہے اس زمانے میں ان کے سامنے جو معلومات تھی اس کی بنیاد پر. ظاہر ہے نہ انٹرنیٹ تھا نہ کوئی مزید بہت زیادہ طبی تحقیقات تھیں, لیکن ظاہر خود حکیم تھے, خود حکمت کے بہت سے امور سے واقف تھے, تو اس بنیاد پر بہت سے منافع اس میں بیان کر دیے گئے ہیں. لیکن ظاہر اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے معلومات میں, کہ مزید جب معلوم ہوتا ہے اچھا اس جگہ یہ رگ ہوتی ہے, اس جگہ پانی لگنے سے یہ دماغی سکون ملتا ہے, یہ دماغ کو راحت ملتی ہے, تو مختلف منافع سامنے آتے رہتے ہیں. بہرحال ہم تو ثواب پر عمل کرنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو اختیار کریں. بہرحال وضو یہ صرف بعض لوگوں کو چونکہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صرف نماز کے لیے ہے, صرف نماز کے لیے نہیں, وضو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہم مسلمانوں کو دی ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنی ہو تب بھی انسان وضو کرے. ایک حدیث میں ہے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمنون، کہ وضو کی پابندی تو ایمان والے ہی کرتے ہیں، تو ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے یعنی چاہے نماز پڑھنے کا اس وقت ارادہ ہو یا نہ ہو، انسان جب بھی بے وضو ہو، جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے، جن کو مشکل نہ ہو اس پر عمل کر لیں، تاکہ شیطانی اثرات سے بھی حفاظت رہتی ہے، اور ظاہر ہے جب شیطانی اثرات سے دوری ہوتی ہے تو فرشتوں سے قرب رہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی طرف رغبت اور دل میں برے خیالات سے حفاظت، بہت سے منافع انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو وضو ایک مستقل ایک عمل ہے، جسے زندگی کا ایک معمول بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان باوضو رہے، اور مسواک کا اہتمام، اور وضو میں خاص طور پر باقی دعائیں یاد ہوں یا نہ ہوں، خاص طور پر تین دعاؤں کا تو اہتمام کر ہی لینا چاہیے۔ ایک وضو کے شروع میں بسم اللہ، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ، مختلف دعائیں جو بھی بسم اللہ پڑھ لیا جائے، جس کا پہلے نفع بیان کر دیا گیا تھا کہ پورے دل کی بیماریاں ظاہری باطنی امراض سے شفا کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بہت اہم دعا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو نماز کے بعد بھی منقول ہے اور وضو کے دوران بھی منقول ہے، اور صحیح روایت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، آخرت کا نفع، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور صرف آخرت کا نہیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا رحمتوں کا کے برسنے کا ذریعہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی، گناہ معاف ہوں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، اللہم اغفر لی ذنبی۔ دوسرا حصہ ہے دعا کا، ووسع لی فی داری، وسع لی فی داری لفظی ترجمہ جو عربی جانتے ہیں، کہ میرے مکان میں وسعت عطا فرما دے۔ وسعت جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ، تو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ظاہری وسعت کہ جگہ تنگ نہ ہو، گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، ایک کمرہ ہے تو ظاہر ہے وہ تنگی ہے، اس کی وجہ سے پھر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ ظاہری وسعت ہو گئی۔ لیکن اس سے زیادہ نفع مند جو چیز ہے وہ ہے روحانی وسعت، جو نظر نہ آنے والی وسعت ہے وہ ہوتی ہے قلبی وسعت، یعنی انسان گھر میں جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ گھر وسیع ہوگا، بہت بڑے بڑے مکان لوگوں کے ہوتے ہیں، ہم دیکھ ظاہر ہے ایسے دنیا کے ان حصوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ دو افراد رہیں گے، مجھے یاد ہے اس ٹورا میں جہاں کسی زمانے میں مدرسہ تھا، تو وہاں پیچھے مکان تھا ایک شخص کا، معروف تھا کہ اس کے گھر میں تقریباً 100 کے قریب کمرے ہیں، حالانکہ وہ میاں بیوی دو شخص رہتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے ہوں گے، اتنا بڑا مکان، اس میں ایک جائے ورزش کا ہوگا، اور ایک مہمانوں کا ہوگا، اور پتہ نہیں مختلف چیزوں کے جو مکان ان کے کمرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مکان کی وسعت تو ہے، لیکن کیا گھر میں سکون بھی ہے، جس کو اصل وسعت کہا جاتا ہے، یہ ہے جو ہم دعا کے یہ وضو کے دوران اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، میرے مکان میں وسعت عطا فرما دے، کہ گھر میں جب بھی ہم جائیں تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہ ہو، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، گھر میں سکون ہو، عافیت ہو۔ اور اسی کو عربی میں اگر ہم دیکھیں قرآن میں، کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، مکان کو اللہ تعالیٰ نے لفظ سکون ہی سے بنایا، سکن مسکن کہا جاتا ہے، تو یہ اصل مکان کا بڑا مقصد ہی ہے، جس کو ہم نے تفسیر میں کچھ دن پہلے پڑھا تھا، کہ مکان کا بڑا مقصد ہی ہے کہ انسان وہاں جائے تو اسے سکون حاصل ہو، اور سکون کیسے ہوگا، وہی دنیا کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، اور ظاہری وسعت بھی ہو اور حقیقی وسعت بھی ہو۔ بہرحال تو یہ ہم جب دعا مانگے تو یہ نیت کریں کہ اللہ ہمیں مکان میں وسعت عطا فرما، کسی قسم کے پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، ان چیزوں سے گھروں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ گھر میں بہت سے ہوتے ہیں بیچارے والدین، اپنی اولاد کو نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو گھر میں کوئی وسعت حاصل نہیں ہوتی، گھر جا کر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا میرا فلانا بچہ یہ کر رہا ہے، فلانا بچہ یہ کر رہا ہے، تو گھر میں جا کر پریشانی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں، لیکن اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو نافرمانی کرتے ہوئے جب انسان دیکھتا ہے تو وہ وسعت ظاہر باقی نہیں رہتی، بلکہ پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا، اس دعا میں یہ نیت کر کے دعا کی جائے، جس کو میں نے کہا تھا احضار نیت، کہ اس نیت کو حاضر کر کے یہ دعا کی جائے ہر وضو میں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی عافیت کی جگہ بن جائیں گے، اور جو ہم چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو اور گھر جا کر ہمیں راحت حاصل ہو، انشاءاللہ وہ راحت حاصل ہوگی، ظاہر مسنون دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اور اثر رکھا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تیسری دعا، تیسرا جزء حدیث کا، وبارک لی فی رزقی، کہ میری روزی میں برکت ہو. بہت سے ایسے افراد ہیں بہت بڑی مقدار میں کماتے ہیں، بہت بڑی مقدار میں کماتے ہیں، جیسے آج کل کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض وہ ہیں جو ہزاروں میں کماتے ہیں، لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہم پہلے لاکھ کما رہے تھے، لاکھوں میں کما رہے تھے، اب ہزاروں میں آ گئے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. بعض ہیں جو کما رہے ہیں لیکن ان کے گھر کا گھر مورگیج پہ ہے، گاڑی پہ پیمنٹ کرنی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سودی قرضے ان پر چڑھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہیں. اور بعض وہ ہیں جو مہینے کے ان کو 50 100 بھی مل جاتے ہیں تو وہ خوشی سے زندگی گزارتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم راحت سے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت رزق ہے، کہ برکت رزق ہے کہ تھوڑا ہو اور کفایت کر جائے. ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، جو تھوڑا ہو اور کفایت کر لے وہ بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو زیادہ ہو اور انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے. تو بہرحال وضو کے دوران کی یہ دعا تھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور وضو کے بعد، پھر وضو کے بعد کی جو مشہور دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور ایک اور دعا ہے اس کے بعد، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے اگر پڑھا جائے تو بہت فائدہ مند ہے. اور حدیث میں آتا ہے کوئی شخص دعا یہ وضو کرے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک ایک عضو انسان دھوتا جاتا ہے، گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انوار کے اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو یہ وضو کے آثار سے اور اس کی چمک سے پہچانیں گے. یہ ایسی چمک اور روشنی ہوگی کہ قیامت کے دن پورے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مجمع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچان لیں گے کہ اچھا یہ میری امتی ہیں، اس لیے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، روشن اور چمکدار ہیں. بہت ہی محرومیت ہے ان لوگوں کی جو وضو نہیں کرتے یا صحیح طریقے پر وضو نہیں کرتے، اجماع سے ہٹ کر وضو کرتے ہیں، یعنی وضو کا ایک اجماعی طریقہ منقول ہے. امت کے بعض افراد ہیں جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں لیکن پیر نہیں دھوتے وضو میں، صرف پیروں پر مسح کرتے ہیں، پیروں پر مسح کی بات کر رہا ہوں، خفین پر نہیں. تو بعض ہیں یعنی جس کو ہم اہل سنت و جماعت میں شمار نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے ان کا وضو ہی نہیں ہوا، اجماع امت کے لحاظ سے محرومیت ہے کہ چلو وضو تو کر لیتے، اپنے آپ کو مسلمان، نام کا مسلمان کہتے ہیں تو وضو تو کر لیتے، لیکن انہوں نے وضو کے حکم کو یہ بدلا، بہت سی چیزیں انہوں نے تبدیل کی، تو بہرحال پیر نہیں دھوتے، تو ظاہر ہے کہ اس فضیلت سے بھی وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ آج کل کی راتوں میں رات پوری رات جاگنا بہتر ہے یا رات میں کچھ دیر آرام کر لینا بہتر ہے؟ اگر نشاط ہے، چستی ہے اور انسان رات جاگ سکتا ہے تو رات جاگنا بہتر ہے. ظاہر ہے کہ عبادت کی راتیں ہیں تو ان راتوں کو انسان عبادتوں میں گزار لے، یہ بہتر ہے. اور سال بھر انسان جو سونے سے پہلے سنتوں پر عمل کرتا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ آج کل نہ سونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں سے محروم کر دیں گے. پھر یہ کہ صبح انسان جب آرام کرتا ہے، جس وقت سونے کا وقت ہو اس وقت ان سنتوں پر عمل کر لے، جو سوتے وقت کی جو سنتیں ہیں ان پر جب بھی سوئے گا اس وقت عمل کر لے. رات میں جاگنا ظاہر ہے زیادہ فضیلت کا باعث ہے. دوسرا ہے کہ مسواک مسواک کا طریقہ، کسی کا سوال ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ. بہرحال مسواک کرنے میں اصل سنت تو ادا ہو جائے گی، جس طریقے سے بھی مسواک کر لیا جائے اس کا ظاہر ہے کہ دیکھنے سے تعلق ہے کہ کس طرح مسواک کو پکڑا جائے، اس میں کوئی خاص پابندی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال مسواک جس طریقے سے بھی کر لیا جائے، اتنا ہے کہ ابتدا بالیمین حدیث میں آتا ہے، تو دائیں طرف کے دانتوں کو پہلے صاف کیا جائے، وہ بھی اوپر کے. بہرحال دائیں طرف کے دانتوں کو صاف کیا جائے، اس کے بعد پھر بائیں طرف کے دانت صاف کیے جائیں، اور مسواک کو زبان اس سے صاف کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی وضو کریں، بلکہ وضو کے علاوہ میں بھی، اسی وجہ سے محدثین مسواک کا عنوان وضو کے علاوہ مستقل قائم فرماتے ہیں۔ پہلے مسواک کا بیان قائم کریں گے، اس کے بعد پھر وضو کے احکام شروع کریں گے۔ یہ محدثین بھی یہ بتاتے ہیں کہ مسواک وضو کا صرف حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکان میں داخل ہوئے، پہلے مسواک سے منہ صاف کیا، اس کے بعد پھر گھر میں بات چیت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو مسواک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختلف اوقات کا معمول ہوا کرتا تھا، صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں، ہم نے اس کو وضو کے ساتھ خاص کر لیا ہے، ورنہ اصلا یہ مختلف مواقع پر، سو کر اٹھنے کے بعد ہم وضو کرتے ہی ہیں تو اس میں مسواک کر لیا جائے، سونے سے پہلے پھر مسواک کر لیا جائے، وضو میں بھی غیر وضو میں بھی مسواک کا اہتمام، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس کو محدثین نے من سنن الوضو نہیں بلکہ من سنن الدین قرار دیا، یہ دین کی سنتوں میں ہے، صرف وضو کی سنتوں میں نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، کوئی حرج نہیں اگر سوالات بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے جائیں، کہ ایک اور سوال ہے کہ ہم لوگوں کے عام طور سے وضو کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ بیت الخلاء کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے کہ بیت الخلاء ایک ہمارے یہاں پہلے زمانے میں تو استنجا کی جگہ، بلکہ ہمارے ملکوں میں ابھی بھی استنجا کی جگہ، صرف استنجا کی جگہ ہوگی، لیکن ہم لوگوں کے یہاں پر عام طور سے جو تعمیرات ہوتی ہیں اس میں استنجا اور غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ سب ایک ہی ساتھ مشترک ہوتا ہے۔ اس کو ہم قدیم زمانے کے لحاظ سے سمجھے تو اس طرح کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر گندگی اور نجاست ہے اور استنجا ہی کے لیے وہ جگہ ہے تو وہاں پر تو اللہ کا نام لینا منع ہے، لیکن صحرا میں جو کھلا میدان ہے وہاں جب انسان استنجا کرے تو ظاہر ہے وہ پوری کی پوری ایک ہی جگہ ہے، جہاں استنجا کے لیے انسان بیٹھنا چاہے اور جہاں ستر کھل جائے اس کے بعد کوئی دعا پڑھنا یا اللہ کا نام لینا منع ہے، اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے بیت الخلاء کو ہم اس کے مطابق سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تو فلش کا سسٹم ہے جہاں پر نجاست وغیرہ باقی نہیں رہتی، گندگی باقی نہیں رہتی، تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ جو خاص استنجا کی جگہ ہے، ٹوائلٹ کی جو جگہ ہے استنجا، اس جگہ پر تو کوئی دعا نہ پڑھی جائے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی علامت مقرر کر لیں کہ یہاں سے جو حد شروع ہو رہی ہے یہ بیت الخلاء کی ہے، کہ وہاں داخل ہوتے وقت ہم بائیں پیر سے داخل ہوں، دعا پڑھیں، اور سنک والی جو جگہ ہے اس کو علیحدہ رکھیں کہ وہاں انسان وضو کی دعائیں بسم اللہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے، چونکہ وہ جگہ پاک ہوتی ہے اور استنجا والی جگہ سے ذرا مختلف اور ہٹ کر ہوتی ہے تو وہاں پر دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بیت الخلاء بہت ہی چھوٹا ہے، کہ جیسے بعض جگہوں پر ہوتے ہیں بیت الخلاء کے ابھی ٹوائلٹ سے اٹھے اور سامنے ہی سنک ہے، تو وہاں پر پھر دعاؤں کے پڑھنے میں احتیاط کی جائے، چونکہ ہم گویا ایک طرح سے بیت الخلاء ہی میں کھڑے ہو گئے اور وہیں پر کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر عمل کا ایک طریقہ یہ ہے، آسان سی صورت یہ ہے کہ استنجا کے لیے جب گئے تو وہاں سے باہر نکل جائیں، باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی غفرانک، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، باہر نکل گئے، پھر باہر نکل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جو وضو کی دعا ہے، اب اندر جا کر وضو شروع کر دیا۔ تو کم از کم وضو سے پہلے کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، اور وضو کے دوران کی اور بعد کی دعا ہم وضو ختم کرنے کے بعد باہر نکل کر پڑھ لیں، تاکہ ان فضیلتوں سے ہم محروم نہ رہیں۔ بہرحال انشاءاللہ سوال کا جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، مؤذن جو اذان دے رہا ہو وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی بات کیا کہے؟ بظاہر سوال یہ ہے کہ مؤذن کیا کہے، مؤذن کو اذان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کے جواب تو جو مؤذن کے علاوہ ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، جو مؤذن ہے اس کو اذان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود اذان دے کر ہی فضیلت حاصل کر رہا ہے۔ ہاں وہ بس اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، درود شریف وغیرہ جو دعا ہے وہ پڑھ لے، اذان کے جواب وہ نہیں دے گا۔ تو خیر یہ ہو گیا رات میں تہجد کی تیاری اور اس کے لیے وضو وغیرہ کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر اور رات کے بعد مسنون اعمال کا ذکر آیا تھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، اب ہم لوگوں کے لحاظ سے چونکہ اگر رات جاگنے کا ذکر آیا ہے تو جس وقت انسان مثلا تراویح کے بعد فارغ ہوا، اس کے بعد پھر جب تہجد کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، عام طور سے ہوتا ہے کہ انسان کبھی ذرا نشاط پیدا کرنے کے لیے، یا اس میں استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے، تو جب بھی نصف لیل ہو، آدھی رات کے بعد جب اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، یا اس سے پہلے جب بھی ہو، تراویح کے بعد اپنے آپ کو عبادات کے لیے جب انسان تیار کر لے کہ اچھا اب مجھے نئے سرے سے وضو کر کے اب مجھے تہجد وغیرہ پڑھنی ہے، تو بہرحال رات میں تہجد کے وقت ایک اور سنت ہے، سورہ آل عمران کی اخیری آیات کا تلاوت کرنا، اخیری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سورت کے ختم تک، تو سورہ آل عمران کا اخیری رکوع یہ پڑھنا بھی سنت ہے، اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے، اور اس کے آیتوں کی تفسیر اگر کوئی پڑھ لے تو بہت ہی ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے تو اس میں بہت کچھ اسباق ہمیں دیے گئے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ ایک اور سنت ہو گئی۔ پھر اس میں چونکہ آج کل گھروں میں وقت گزر رہا ہے تو کوشش کی جائے کہ گھر میں ماحول بنایا جائے پڑھنے کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، درود شریف کا، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، ماحول بنایا جائے، ایک جگہ ہو نماز کی، تاکہ اگر بڑا کمرہ ہو گھر میں تو بہت اچھا ہے کہ اس میں سب لوگ مل کے عبادت کر رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ انفرادی کونے کونے میں اپنے اپنے طور سے، ہاں اگر دل لگتا ہو انفرادی طور پر تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنی جگہ ایک افادی یہ تھے کہ انسان تنہائی میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر سکتا ہے وہ مجمع میں نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پہ ہم لوگوں کو اور خاص طور پہ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ماحول کی، تو اس لیے ماحول بھی قائم کیا جائے تاکہ لوگ مل کر وہاں ایک جگہ پر مل کر عبادت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچھا کسی کو نیند آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، ماحول بنتا ہے تو اس میں زیادہ دل لگتا ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی جائے، تو اس میں ایک حکمت یہ بیان کی تھی کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم دو ہوں گے تو آپ کی تسبیح بھی زیادہ کریں گے، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، ایک ماحول قائم ہوتا ہے، ایک سے دو ہو جاتے ہیں، ایک ظلمت والے ماحول میں ایک سے دو ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ بہت آسانی ہوتی ہے کوئی کام کرنے میں۔ یہ تو خیر رات کے معمولات ہو گئے، اب اس کے بعد پھر تہجد ہے، بس اس کو ہم آج رات کے معمولات پہ ہی آج کی بات کو ختم کرتے ہیں کہ تہجد ہے، تہجد میں ہم عام طور پہ جن چیزوں کے عادی ہوتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، لیکن بعض دعائیں وہ ہیں جس کو اگر ہم نے حدیث کی کتاب نہیں پڑھی پھر تو الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے حدیث کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں، خاص طور پہ اگر انہوں نے پڑھا ہے شوافعی کا مسلک، حنفیہ کا مسلک، اور ان کے یہاں اس کی فضیلت ہے، ہمارے یہاں اس کی فضیلت ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں، اتنا ہے کہ ہاں حنفیہ حنابلہ ہم اس کے قائل ہیں کہ شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا، یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، ہاں دوسری دعائیں بھی ثابت ہیں لیکن فضیلت اس کی زیادہ ہے، تو عام معمول اس کو بنانا چاہیے، لیکن اب رات کی عبادت میں ایک پر پابند نہ رہیں بلکہ دوسری جو دعائیں ہیں ان کا بھی ان پر بھی عمل کر لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات وہ والی دعا منقول ہے، کبھی اس پر بھی عمل کر لیں، اس لیے کہ صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، یہ جو دعا ہے صحیح حدیثوں میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ جو دوسری حدیثیں ہیں، جیسے چونکہ یہ تو اب فضائل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا موقع ہے، تو یہ مختلف جو فضیلت کی جو دعائیں ہیں ان تمام پر عمل کر لیا جائے، فرائض میں تو ہم ایک ہی پر پابند رہیں گے لیکن نوافل میں اور خاص طور پہ تہجد میں یہ مختلف دعاؤں کو جمع کر لیں تاکہ مختلف فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اور تہجد میں طویل قیام ہوتا تھا، قراءت ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ رکوع بھی طویل ہوتا تھا، بعض روایتوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا ہوتا ہوگا، یعنی ہم وقت کی گھڑی کے لحاظ سے اگر چلیں تو شاید وہ ہمارے حسابات صحیح نہیں بیٹھیں گے کہ اگر پوری سورہ بقرہ پڑھ لی اور رکوع بھی اتنا ہی تقریباً کیا جتنا کہ قیام تھا، تو سورہ بقرہ پوری جو ہے وہ تقریباً پڑھنے میں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ہماری گھڑی کا حساب وہاں نہیں بیٹھتا، وہ تو برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں کہ پوری سورہ بقرہ پڑھ لی ایک رکعت میں، آٹھ رکعت پڑھنی ہے اور پوری سورہ بقرہ پڑھ لی ایک رکعت میں، پھر رکوع تقریباً اتنا ہی طویل جتنا قیام، تو گھنٹہ ہم کہہ سکتے ہیں چلو ایک گھنٹے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی ہوگی، لیکن راوی کو چلو ہم اندازہ کر لیں تو تقریباً اندازاً ایک گھنٹہ، ہم اگر آدھے پانچ منٹ کا رکوع یا پانچ منٹ کا سجدہ اگر کر لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ذرا لمبا رکوع اور سجدہ کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ رکوع سجدہ بھی ذرا طویل ہو، اس میں دعائیں مانگی جائیں. ہمارا عام طور سے معمول ہوتا ہے نماز کے بعد دعا مانگنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر معمول نماز کے دوران سجدوں میں دعا مانگنے کا ہوا کرتا تھا. کل اس کا ذکر آیا تھا کہ سجدے میں دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے، لیکن عربی کی دعائیں جو یاد ہوں وہ مفہوم سمجھ کر انسان دعا کرتا رہے. تو یہ یعنی خاص طور پہ یہ تہجد میں اور رات کی نمازوں میں اس کا اہتمام ہو کہ رکوع بھی طویل ہو، سجدہ بھی طویل ہو، اور اس میں جو دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور ان تمام سے فارغ ہو کر پھر خاص طور پہ قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رات کی نماز اور تہجد سے فارغ ہو کر استغفار کا اہتمام کیا جائے. عبادات کے اخیر میں استغفار خاص طور پہ ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پاس جب جائیں گے تو یہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ عبادت ہو. تو اسی وجہ سے ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم ملتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور رات کا آخری حصہ جب آتا ہے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات کا آخری حصہ جب ہوتا ہے اسحار سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو رات کا آخری حصہ استغفار اور دعا میں گزرے، اور اس کے بعد سحری یہ مستقل سنت ہے، اس کو بھی سنت سمجھ کر عمل کیا جائے. بس آج یہیں تک روکتے ہیں، رات کے معمولات انشاءاللہ ہمارے پورے ہو گئے، کل یہاں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.